بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے پروگرام دین و دانش، اور اس پروگرام کے ہمارے مستقل مہمان ہیں دور جدید کے انتہائی ممتاز کالر جناب جاوید احمد صاحب غامدی۔ خوش آمدید حضور۔ احمد صاحب، ارادہ تو یہ تھا کہ جو ترتیب سے ہمارے علمی مباحث چل رہے تھے میں وہ جاری رکھتا اور ایمانیات کی بحث آپ سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ملک کے حالات جیسے پچھلے چند ہفتوں میں رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کل کا ہی پروگرام نہیں بلکہ پچھلے ہفتے کی بھی دو پروگرام اس کی نظر ہو گئے، ظاہر ملک میں اس بحرانی کیفیت میں عوام بھی اور حکمران بھی اور تمام لوگ بھی جو اس ملک سے کنسرن رکھتے ہیں پریشان ہیں۔ میں آپ سے بطور ایک صاحب فکر کے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس معاملے میں، آپ کیسے سوچ رہے ہیں، اور آپ عام لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، اور کیا آپ سوچتے ہیں کس طرح یہ سدھر سکتا ہے معاملہ؟
کسی بھی معاملے کو دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں۔ ایک زاویہ تو وہ ہے کہ جس میں ایک صورتحال پیش آتی ہے، تجزیہ نگار اس کا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی حکومت چلی گئی، فلاں کے خلاف فیصلہ ہو گیا، ایجیٹیشن ہو رہا ہے، فوج یہ کرنے والی ہے، حکمران یہ کرنے والے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اس طرح کے تجزیے تو ہمارے ہاں ٹی وی چینلوں پر بھی ہو رہے ہیں، اخباروں میں بھی ہو رہے ہیں، گفتگوؤں میں اور مباحثوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بحثیت مجموعی کسی بحران کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں جب پاکستان کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہمارا بحران بنیادی طور پر نظریاتی اور اخلاقی بحران ہے۔ یہ بحران زیادہ سنگین ہوتا ہے، یعنی اگر تو معاملے کی نوعیت صرف اتنی ہو کہ فلاں کورٹ نے یا فلاں عدالت نے یا فلاں ادارے نے فلاں اقدام کر دیا ہے، اس اقدام کے کچھ اچھے پہلو ہیں، کچھ برے پہلو ہیں، ان کا تجزیہ ہوگا، ان میں کوئی راستہ نکال لیا جائے گا، تو اس طرح کے بحران سے نمٹنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جو بحران نظریاتی اور اخلاقی سطح پر چلا جائے اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اور جب تک اس کو اسی سطح پر نہ دیکھا جائے اور وہاں سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ مختلف صورتیں بدلتا رہتا ہے۔ یعنی اس میں آپ جو انتظامات کرتے ہیں وہ بھی عارضی انتظامات ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک خاص نوعیت کی کشمکش ہے ہمارے ہاں، جس کو میں نظریاتی کشمکش کہتا ہوں، جو پچھلے کوئی 50-60 برسوں سے پاکستان میں برپا ہے، پچھلی 1.5 صدی سے پورے عالم اسلام میں برپا ہے۔ پاکستان کو تو چونکہ وجود میں آیا ابھی 60-62 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی پرانی کشمکش ہے۔ اس نظریاتی کشمکش میں مسلمانوں کی نفسیات، ان کی تاریخ، ان کا علم، یہ ساری چیزیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی نظریاتی کشمکش کا ایک پہلو وہ ہے جس کو آپ اپنے اب قبائلی علاقے میں ظہور پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو نظریاتی کشمکش ہے، پہلے یہ مدرسوں میں اور جدید تعلیم گاہوں میں ہوتی رہی، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سر سید کے زمانے میں، مولانا قاسم نانوتوی کے دور میں، اسی طرح جب ندوہ وجود میں آیا تو شبلی کے افکار خیالات میں اس کشمکش کو ہم نے علمی سطح پر دیکھا۔ یہ کشمکش سے آگے بڑھی اور پاکستان بننے کے بعد، بلکہ اسی زمانے میں، بعض دوسرے ملکوں میں سیاسی کشمکش میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، اخوان المسلمون وجود میں آئی، معشومی تحریک وجود میں آئی، ترکی میں اسی طرح سے ایک بڑی پارٹی نے اسلامی اقدار کے احیاء کے لیے جدوجہد شروع کی، الجزائر میں ایک بڑی تحریک اٹھی۔ تو مختلف جگہوں پر مختلف جماعتوں، تنظیموں اور تحریکوں نے اس کشمکش کو ایک سیاسی جہت دی۔ موجودہ زمانے میں آ کر اس کے اندر عسکریت داخل ہو گئی، تشدد داخل ہو گیا ہے، جہاد کے تصور نے اس کو ایک دوسری جہت دے دی ہے، اور اب یہ اپنے ان نظریاتی مطالبات کے ساتھ پوری قوت سے سامنے آ گئی ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نظریاتی کشمکش ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جس قوم میں یہ کشمکش برپا ہے وہ اخلاقی پستی کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ قرآن مجید کی سورہ،
اور یہ صرف پاکستان کی بات اپنی کر رہا ہے،
پاکستان کی پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے، پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے، یہاں بھی ہم مسلمان ہی ہیں جو بستے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران میں قرآن مجید یہود کے کردار پر تبصرہ کرتا ہے، تو تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جانتے ہو کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں، اس کی جڑیں ان کے اخلاقی وجود میں ہیں، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دھیلا بھی ان کو ادھار دے بیٹھے یا امانت کے طور پر ان کے پاس رکھے تو جب تک وہ ان کے سر پر سوار نہ ہو جائے یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے اندر انفرادی اخلاقیات کی اچھی مثالیں موجود ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو تم ڈھیروں مال دے دو تو واپس کر دیں گے، لیکن بحثیت مجموعی قوم کا یہی حال ہے، ان کے علماء، ان کے فقہا، ان کے لیڈروں، ان کے زعماء اور رہنماؤں کا بالعموم یہی حال ہے. ہماری قوم کی اس وقت صورتحال بھی یہ ہے کہ اخلاقی بحران میں مبتلا ہے. اس اخلاقی بحران کو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، کم تولتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، بددیانتی کرتے ہیں لوگ، مال ہضم کرتے ہیں لوگ. ان کو ذرا سا اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ روپیہ بنانے کے لیے تگودو شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے. اقتدار اور مناصب کے لیے لوگ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی کا ایک آخری منتہا وہ تھا کہ جب اس مملکت کے سب سے زیادہ بڑے آدمی نے، جو اس وقت یعنی سیاسی لحاظ سے صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہے، یہ کہا کہ قرآن حدیث نہیں ہوتے وعدے. یہ بھی اسی اصل میں اخلاقی انحطاط کا منتہا کمال ہے. یعنی وہ چیز جس کو قرآن مجید، آپ اندازہ کیجئے کہ آخری درجے کی نیکی قرار دیتا ہے. قرآن مجید نے آیا بر میں یہ بتایا ہے کہ وہ جو بنیادی تین صفات ہیں جس سے انسانی سیرت وجود میں آتی ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی وہ اہل ایمان جو نیکی کی حقیقت سے واقف ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی عہد باندھ بیٹھتے ہیں تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ظاہر ہوئی، یہ اصل میں ہمارے اسی قومی کردار کا ظہور ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے حکمران کہیں آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں، اسی سوسائٹی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب اسی سوسائٹی کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے عمومی اخلاقی انحطاط کا ظہور وہاں ہو جاتا ہے. جیسے قرآن مجید نے وہ ربط قائم کیا نا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دھیلے میں بھی امانت دار ثابت نہیں ہوتے، تو جب ان کا عمومی کردار یہ ہے تو جس وقت انہیں پیغمبر کے بارے میں شہادت دینے کا موقع ملا تو وہاں پر بھی وہ بے انصاف ثابت ہوئے. یہی معاملہ یہاں بھی.
ہم سب اجازت دیں گے، بات ہماری چلے گی، لیکن ایک محترمہ فائزہ ہیں، ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کن جمہوری اقدار کی تعلیم دیتا ہے؟
اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سوال سماعت فرمایا. ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں نا حکومت کی، سیاست کی، اور اسلام کا اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے، لیکن میں چاہوں گا آپ جس ترتیب سے بات کر رہے تھے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے.
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یعنی ایک طرف یہ جاننا چاہیے کہ جس اخلاقی پستی میں ہم اس وقت مبتلا ہیں، بلکہ اخلاقی بحران میں مبتلا ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے
یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی سبب ہے،
بنیادی سبب
ایک بحران کا
بنیادی سبب ہے. یعنی ہم اصل میں ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری قومی لیڈرشپ ہے، اس نے کبھی اس کو اپنا موضوع نہیں بنایا کہ اخلاقی بحران میں جب کوئی قوم اس درجے میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا ظہور کہاں کہاں ہوگا. یہ ابھی جو کچھ آپ نے پچھلے ہفتے کے دوران میں دیکھا ہے، یعنی وعدے توڑ دیے گئے، دھوکے دیے گئے، ایک دوسرے پر دھوکہ بازی کا الزام لگایا گیا، جس طریقے سے آئین کو پامال کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آئین کیا چیز ہے. آئین اصل میں ایک میثاق ہے، پوری قوم نے مل کر ایک عہد باندھا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے. جب آپ اس آئین کو توڑ دیتے ہیں، جب آپ اسے پامال کرتے ہیں، جب اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، تو یہ اصل میں وہی چیز ہے. وہ جو چیز ہے نا کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، یہ اصل میں تعبیر ہے ہمارے پورے قومی کردار کی. ہمارا یہ قومی کردار ہے جس کا ظہور اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم آئین سے بے وفائی کرتے ہیں، اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم حلف اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم کسی ذمہ داری کے منصب پر ہوتے ہیں اور وہاں رشوت لیتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا، آپ عام سوسائٹی میں اتر کر دیکھیے، حوصلہ ہے آپ کے اندر کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ یہ کہیں کہ اچھا ہم عدالت میں چلے جائیں گے. اچھا، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے جب اخلاقی بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر انصاف حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہتا. یعنی کسی آدمی کا انصاف پر اعتماد ہی نہیں رہتا اس کے نتیجے میں، کیونکہ آپ کسی آدمی سے بات کریں گے تو جو لوگ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بھی ظاہر آپ ہی کے معاشرے کے افراد ہوں گے، جو لوگ وکیل اور مفتی کی حیثیت سے رائے دے رہے ہوں گے وہ بھی آپ ہی کے معاشرے کے افراد ہوں گے. اخلاقی لحاظ سے یہ پستی اصل میں پھر پورے قومی کردار میں ظہور پذیر ہوتی ہے.
ہم صاحب اجازت دیجیے ایک مختصر وقفے کی خاطر، حضرات وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سوال و جواب کا پروگرام ہے اور اس میں غامدی صاحب سے ہم دین کے بارے میں اور عمومی حالات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے ملک کے حالات کے بارے میں اور امت مسلمہ کے بھی حالات کے بارے میں. ایک صاحبہ ہیں عاصمہ خالد، ذرا ان کی بات پہلے سن لیں. السلام علیکم.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں عاصمہ خالد بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے.
جی
میرا غامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے یہ کہ ہم میلاد شریف جو ہے منعقد کرتے ہیں اس مہینے میں،
جی
تو اور اس کے اینڈ میں میلاد کے عموماً یہی ہوتا ہے کہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، تو عموماً مستند طریقہ تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پیش کیا جائے حضور کو سلام، لیکن کچھ عرصے سے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے سلام بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ اصل طریقہ ان کے خیال میں کیا ہے.
آپ تھوڑا سا توقف کیجئے گا، ہم اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں آپ کا سوال انشاءاللہ سامنے رکھ دوں گا. غامدی صاحب، آپ یہ بھی فرما رہے تھے دو پہلو جو بیان کیا آپ نے، ایک نظریاتی جو بحران ہے اور ایک اخلاقی بحران ہے، میں چاہتا ہوں آپ دونوں پر ہماری رہنمائی فرمائیں.
میں تھوڑی سی گفتگو پہلے اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقی بحران جب آپ کی کسی قوم میں یا کسی گروہ میں یا کسی جماعت میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی ایک ہی زاویے سے اس کا ظہور نہیں ہوتا. جیسے ہم نے اشارہ کیا نا کہ یہاں بہت سے غلط اقدامات ہوئے، بہت سے غلط اقدامات کو جواز دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ آخری مرحلے میں نوبت یہاں پر بھی پہنچ گئی کہ آپ نے صاف صاف طریقے سے اقرار کر لیا کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے کریں گے، پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے. اب رد عمل کی بھی ایک اخلاقیات ہے، یعنی آپ کی زبان خراب نہ ہو، آپ کی زبان سے کوئی ناشائستہ لفظ نہ نکلے، آپ کسی کو گالی نہ دیں. قرآن مجید نے سورہ حجرات کو آپ پڑھیے نا، تو اس نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم کسی کے بارے میں بری بات نہ کرو، کسی کے بارے میں بدزنی میں مبتلا نہ ہو، کسی کے اوپر الزام لگانے کی کوشش نہ کرو، خامخواہ ٹو میں رہ کر چیزوں کے اندر سے برے پہلو نکالنے کی کوشش نہ کرو. پھر اسی طرح کہا لا تنابزو بالالقاب، لوگوں کے برے برے نام نہ رکھو. تمہارے رد عمل کے اندر شائستگی اور تہذیب ہونی چاہیے،
نرم خوئی ہو،
نرم خوئی تمہارے اندر ہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی اس کو بیان کیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو بڑی لیڈرشپ تھی، قیام پاکستان سے پہلے جو لیڈرشپ تھی، ان کے درمیان بھی بڑی کشمکش رہی، لیکن اگر آپ ان کی تحریروں اور تقریروں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری درجے میں وہ شائستگی کو پیش نظر رکھتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی دوسرے درجے کے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ، مثال کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، مثال کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ شاذ کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی ناشائستہ بات کہیں نادانستہ زبان سے نکل گئی ہو. ورنہ عام طور پر رد عمل میں، گفتگو میں، بات چیت میں بھی شائستگی برقرار،
یعنی اختلاف ہوتا تھا،
اختلاف ایک بالکل الگ چیز،
وہ اور چیز ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی وہی چیز ہے کہ جس وقت ہم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم ہر حد کو پھلانگ لینا چاہتے ہیں. اسی کا ایک نتیجہ وہ ہے جو ہمارے ہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لینے کی نوبت آ جاتی ہے. یعنی ہم صرف اختلاف ہی نہیں کرتے، ہم صرف تشدد ہی نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو دنیا میں بھی کہیں پہنچا کر دم لیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ مذہبی لوگ تو اس سے آگے جائیں گے، وہ آخرت کا فیصلہ بھی یہیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو رد عمل کی نفسیات ہے یہ بھی پست اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہے. اعلیٰ اخلاقیات میں آپ کبھی اس نفسیات میں مبتلا نہیں ہوتے. آپ دوسرے آدمی کے ساتھ بات کریں گے، آپ مذاکرہ کریں گے، آپ مکالمہ کریں گے، آپ اختلاف کا اظہار دلائل کے ساتھ کریں گے، آپ کی بات دلیل سے شروع ہوگی، دلیل پر ختم ہو جائے گی،
اور اپنے کو زیادہ دیکھیں گے،
اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں گے مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی خطا تو نہیں ہوئی، اپنی غلطی کا بھی اسی طرح جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں گے. اور جب کسی معاملے پر آپ بات کریں گے تو معاملے پر بات کرتے وقت بھی آپ انصاف کی بات کریں گے. میں دو آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں. اس میں قرآن مجید نے ایک بڑی نازک صورتحال کو موضوع بنایا ہے سورہ حجرات میں، کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تلواریں نکل آئیں. اب دیکھیں نا، تلواریں ایسی تو نہیں نکلتی، اس کا مطلب ہے آخری درجے کا اختلاف ہو گیا. اب اس موقع پر قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگ مصالحت، آپ نے دیکھا ہوگا نا ان دنوں مصالحت اور مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ مصالحت کے لیے آئے ان کو چاہیے کہ وہ حق کے اوپر کھڑے ہو کر گفتگو کریں. یعنی ان کی گفتگو بھی ایسی گفتگو ہونی چاہیے جس کو کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یعنی تم صحیح بات کرو،
سیدھی صاف بات.
اصل میں سیدھی اور صحیح بات جب معاشرہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر غلط کام کرنے والے پر بھی ایک اخلاقی دباؤ پڑتا ہے. یعنی غلطی تو انسان کرے گا. حابیل قابیل کے زمانے میں کتنے لوگ تھے دنیا میں، اس وقت بھی ایک بڑے جرم کا ارتکاب ایک انسان نے کر ڈالا، اپنے بھائی کو مار ڈالا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گرد و پیش کے ماحول میں صحیح بات کہنے والے، قول سدید پر قائم رہنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. تو مفاہمت کے موقع کے اوپر بھی قرآن نے یہ تعلیم،
اس کے بھی اپنی اخلاقیات،
اس کو بھی اپنی اخلاقیات ہے. اچھا پھر جب مسلمانوں کو واسطہ پیش آیا، اور بڑا نازک مسئلہ ہے.
صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے. جی ضرور. عمران صاحب ہیں لائن پر. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام عمران صاحب.
مجھے خامدی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا.
جی ارشاد.
کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے.
جی جی.
اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں دوسرے ذرائع سے رہنمائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. جناب
بھائی کہ ایک دوسری چیز کو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ تھے جو قریش میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، مسلمانوں کے مخالف رہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بڑے ظلم کا ارتکاب یہ کیا کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے لیے حرم کا دروازہ بند کیے رکھا. یعنی مسلمان حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے. 7-8 سال اس حال میں گزرے. آپ اندازہ کریں نا کہ حرم ہمارے لیے کتنا غیر معمولی مقدس مقام ہے، کتنی آدمی کے اندر آرزو ہوتی ہے وہاں جانے کی. ہمارے لیے کوئی اسباب میں کوئی چیز حائل ہو تو الگ چیز ہے، ورنہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ حج و عمرہ کے لیے جائے. اس شدید خواہش کے باوجود جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، مسلمان اور اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں مسلمان اس فریضے کو ادا نہیں کر پا رہے تھے، یا یہ عبادت نہیں کر پا رہے تھے، لوگوں نے روک رکھا تھا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انہوں نے روک رکھا تھا نا تمہیں، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اس پرانی دشمنی کی وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں حرم میں جانے سے روکا تھا، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دو.
تمہیں
بہرحال انصاف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو عدالت اور انصاف یہ اصل میں کسی معاشرے کا حسن ہے. یہ چیز ریاست کو بھی قائم رکھتی ہے، یہ معاشرے کو بھی قائم رکھتی ہے. انصاف کی بات صرف عدالتوں ہی میں نہیں کہی جاتی. یعنی آپ مفاہمت کے موقع پر انصاف کی بات کہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو آپ انصاف کی گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہوں. بیان کیا نا اس کو سورہ نساء میں بیان کیا کہ ایمان والوں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والوں اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور آگے دیکھیے کیا کہا، خواہ یہ گواہی تمہیں اپنے آپ کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے. پھر دوسری جگہ یہ کہا سورہ مائدہ میں جا کے، بالکل یہی الفاظ دہرائے کہ حق کی گواہی دینے والے، اللہ کے لیے اس کی شہادت دینے والے بنو. اور وہاں یہ کہا کہ لا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلوا ادلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناحق بات کہو، تم صحیح بات کہو. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان کو بعض چیزوں کا اعتراف کرنا پڑا. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے دانشور یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ چیز تو حکمت کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سچ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو سچ بولنا، صحیح بات کہنا، قول سدید پر کھڑا ہونا، نکاح کا موقع ہوتا ہے نا تو اس موقع پر بھی آپ ایک بڑا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، آئین بناتے ہیں، ایک بڑا اقرار کرتے ہیں. آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، آپ بیوروکریسی میں جاتے ہیں، وہاں پر کچھ ذمہ داریوں کا اقرار کرتے ہیں. انہی اقراروں اور انہی عہدوں اور انہی معاہدوں کے اوپر دنیا کا نظام قائم ہے. اس موقع کے اوپر بھی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں دیکھیں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی حدود کی نگہداشت کرتے ہوئے جینا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقی بحران کسی ایک پہلو سے نہیں ہوتا. یعنی وہ ظالم کے ہاں بھی اخلاقی بحران ہوتا ہے تو ظلم پر اس کو آمادہ کرتا ہے، مظلوم کے ہاں بھی اگر اخلاقی تربیت اچھی نہ ہو مظلوم کے ہاں بھی تو وہ رد عمل کی نفسیات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کے حدود کو پھلانگ جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ان کو آپ یہ کہیے جس وقت کہ دیکھیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ معصوموں کو مار ڈالیں، آپ اس دہشت گردی کا طریقہ اختیار کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم مظلوم ہیں، مظلوم کے پاس آخری اختیار
جائز نہیں ہو جائے.
میں نے بڑے بڑے رہنماؤں کو، مذہبی لوگوں کو اس کے اوپر بڑی زوردار تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آخر جب دیوار سے لگا دیا جائے گا تو آدمی کیا کرے گا. تو اس وقت آدمی کا پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ دیوار سے جب لگا دیا جاتا تھا تو اسی موقع کے اوپر تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ انتقام لیتے تھے، وہ نکل جاتے تھے، وہ ایک ایک آدمی کو مارنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا تعلیم دی؟ یہ تعلیم دی کہ کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو؟ اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ تمہیں اعلیٰ اخلاقیات کا نمونہ بنائے. تو اخلاقیات آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، یہ انسانی شرف ہے. اخلاقی بحران اس درجے میں ہمارے ہاں موجود ہے. یہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں نا سیاسی طور پر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے ملک خطرے میں آ گیا ہے اور کوئی حدود قائم نہیں رہے، اور احتجاج کرتے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کو پھاڑا جا رہا ہے اور کسی کے پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں اور آپ کی زبان بھی قابو میں نہیں رہتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس چیز کا ظہور ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ہماری کوئی تربیت نہیں،
تقوی نہیں ہے،
تقوی نہیں ہے ہمارے اندر.
ہم جب صدیق صاحب ہیں کراچی سے، ان کی بات بھی سن لیں. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور گامدی صاحب. آپ اپنی بات مکمل کر لیتے، میں ہولڈ کر لیتا.
کوئی بات نہیں، آپ فرمائیے.
تو سوال ویسا ہے کہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت 28 نمبر ہے جس میں کہا گیا کیفا تکفرون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو ہی زندگیوں کا ذکر کیا ہے. پہلی موت تو اس دنیا میں پیدائش سے پہلے کی حالت سے جو میں سمجھتا ہوں تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری موت کی پیدائش کے بعد جو اس دنیا میں واقعہ ہوگی. اس طرح پہلی زندگی اس دنیا کی زندگی اور دوسری زندگی آخر کی زندگی تصور ہوگی.
صحیح. آپ کا سوال کیا؟
نہیں میں تھوڑا سا بتاؤں گا نہیں تو سوال بنے گا نہیں. سام تو سوری
فرمائیے. اور یہی وقفہ قریب ہے جلدی سے.
یہی بات سورہ مومن کی آیت میں کہی گئی ہے، جہنم سے لوگ پکاریں گے کیا رب تو نے ہمیں دو دفعہ مارا، دو دفعہ زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کی اقراری ہیں.
جی خواتین حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش دیکھ رہے ہیں آپ دنیا چینل کے اوپر، اور ہمارے ساتھ گاندھی صاحب موجود ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ثنا ناصر صاحبہ ہیں. السلام علیکم. ہیلو.
ہیلو.
جی
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک حاکم کو مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح سے ہونا چاہیے, اور اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ مطلب فیئر نہیں ہے, انصاف نہیں کر رہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
ٹھیک, بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. ہم سب آپ اپنی بات مکمل کر رہے تھے. اخلاقی بحران تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی کو اس بری شکل میں لے آیا ہے کہ ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو گیا. وہ جو نظریاتی اساس ہے, میں چاہتا ہوں آپ مقصد
کو بھی تھوڑا سا دیکھیے, سمجھ لیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک دینی مدارس کا نظام موجود ہے. ان دینی مدارس کی نوعیت کیا ہے؟ اگر آپ ان کے ماضی کی تاریخ پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ در حقیقت قاضی تیار کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے. دوسرے لفظوں میں اگر آج کے جدید ذہن کو سمجھانا ہو تو یہ اس زمانے کے لاء کالجز تھے. یعنی جب انگریز یہاں نئے نئے آئے ہیں تو انہوں نے آ کے بھی یہ دیکھا کہ یہاں قاضیوں کا ایک نظام موجود ہے, مسلمانوں کے پرسنل لاء کے فیصلے ان کے تحت ہوتے ہیں, اسی طرح میراث کے اور اس نوعیت کے جھگڑے بھی وہی چکاتے ہیں. ان کے لیے انہوں نے اس نظام کو ایک لمبے عرصے تک باقی رکھا تھا, اس کے لیے یہ نصاب بنایا گیا, اس کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے. اب ان مدارس کی جو پوری تعلیم ہے اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں, بہت سے لوگ ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کو دینی مدارس سمجھ کے ان کا تجزیہ کرتے ہیں, یہ بنیادی طور پر قانون کے مدرسے ہیں. ان میں قدیم فقہ پڑھائی جاتی ہے
جی.
ان کا ذروۂ سنام یعنی جہاں تک ان کی تعلیم پہنچتی ہے وہ اصل میں فقہ ہے
جی.
اسی وجہ سے جب آدمی یہاں سے پڑھتا ہے تو وہ تخصص کرتا ہے اور مفتی بنتا ہے, وہ افتاء کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے. یعنی اب وہ قانونی رائے دینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے, جس طرح کہ آپ کے لاء کالج میں وکلاء بنتے ہیں. تو وہاں آخر کچھ پڑھایا جا رہا ہے نا, جو کچھ وہاں پڑھایا جا رہا ہے اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ایک پورا نظام ہے, جب وہ لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کا ایک پورا علم کلام بنتا ہے. وہ مسلمانوں کے پورے نظم کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے ہیں, ایک خاص تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں, اس سے اصل میں ان کے کچھ نظریات بنتے ہیں. وہ نظریات جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں ان کو تو تین مطالبات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں.
آپ سب ایک سوال لے لیں, پہلے سوال لے کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. محمد شفیع صاحب, السلام علیکم.
جی السلام علیکم جی.
جناب
جی سوال میرا یہ ہے غامدی صاحب سے کہ جو معصوم بچے پیدا ہوتے ہیں روح اور سائیوں گھر فوت ہو جاتی ہے معصومیت میں
جی.
اور وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا
جی,
جنہیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں, تو وہ کیا مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟
ٹھیک, بہت شکریہ جی. غامدی صاحب وہ تین,
تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ تین بنیادی مطالبات کے اوپر آ کر مرتکز ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ان کے علم کا پس منظر بھی یہی بتاتا ہے انہیں, ان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے, اور اس کے پیچھے کم و بیش 12 صدیوں کی تاریخ ہے. یعنی یہ جو نظام ہے, یہ جو ہمارے ہاں مفتی بنانے کا, قاضی بنانے کا نظام
کا,
یہ اصل میں یہ نظام ہے. یعنی میں نے اسی لیے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یہ اس زمانے کے لاء کالجز ہیں, ان میں قانون کے ماہرین تیار کیے جاتے ہیں. لیکن کس قانون کے؟ جدید قانون کے, رومن لاء کے, یہ جو جورس پروڈنس سب وجود میں آئی ہے اس کے نہیں. جو ہمارے ہاں 12 صدیوں تک فقہ عدالتوں میں زیر بحث رہی اور جس کے مطابق ہمارے ہاں عدالتی نظام چلتا رہا, اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے علماء یا اس کے ماہرین بن کر یہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. کسی چھوٹے پیمانے پر ہو گئے, بڑے پیمانے پر ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں اس وقت 10-12 ہزار کے قریب مدارس موجود ہیں, اور ان میں کہا جاتا ہے کہ 15-20
صرف پاکستان,
صرف پاکستان میں, باقی دنیا کو چھوڑ دیجئے, افغانستان میں بھی ہیں. یہ جو لوگ پڑھ کے نکلے وہاں سے, انہوں نے اپنے اس پس منظر میں اور اس کے معاملے میں بالکل واضح جگہ پر کھڑے ہیں. تین بنیادی مطالبات پر اپنی جدوجہد کو مرتکز کر رکھا ہوا ہے. ایک یہ کہ قضاء عدالت یہ علماء کو منتقل ہونی چاہیے, اس لیے کہ اسی کے باہر ہی
شرعی فیصلے وہ کریں گے,
شرعی فیصلے انہیں کو کرنے ہیں. یعنی علماء سے پھر ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے اس درسے
ان کے نظام سے گزرے ہوئے.
اور یہ دیکھیے بات اگر ان کے زاویے سے آپ دیکھیں تو کتنی معقول بات ہے, کتنی معقول بات ہے. یعنی آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کسی آدمی کو جج بننا ہے تو اس کو لاء کالج کا پڑھا ہونا چاہیے, اس کے پاس LLB کی ڈگری ہونی چاہیے, وہ بیرسٹری اس کے پاس ہونی, یہی کہیں گے نا آپ بھی. تو ان کے اس پورے نظام کے اندر چونکہ وہاں سے نکلنے والا آدمی اس قانون کا ماہر ہوتا ہے جو 12 صدیوں سے مسلمانوں کے نافذ رہا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جوڈیشری منتقل ہو جانی چاہیے, عدالتی نظام ان کو منتقل ہونا چاہیے, ان کی اصطلاح میں قضاء ان کو منتقل ہو جانی چاہیے. ایک بات. دوسرے یہ ہے کہ وہ جو عدالتی نظام 1200 سال تک جاری رہا, جس کے وہ ماہرین ہیں, جس کو انہیں پڑھایا جاتا ہے, وہ عدالتی نظام کسی کوڈیفائڈ لاء کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا جیسے کہ آج کا طریقہ ہے. یعنی کسی پارلیمنٹ کا بنا ہوا کوئی قانون نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے, نہ رومن لاء کی ٹریڈیشن کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. اس کے فیصلوں کی بنیاد جو ان کو پڑھائی جاتی ہے اور جو ہم نے بھی پڑھی, میری تو چونکہ دونوں نظام ہیں, تعلیم میں تربیت ہوئی ہے تو میں جانتا ہوں اس کو, تو اس نظام میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ قانون کا ماخذ کیا ہے, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. ابھی دیکھیے نا, صوفی محمد نے جس معاہدے کے اوپر اصرار کیا اس میں انہوں نے یہ چاروں چیزیں لکھوائی ہیں. تو ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو عدالتیں قائم ہوں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئین کی طرف دیکھیں، وہ قانون کی طرف دیکھیں، وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کو ملاحظہ کریں، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی بنیاد کے اوپر کیا رائے قائم کرنی ہے، اور یہ عدالت ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے. یعنی یہ بھی کوئی ایسی نادر بات نہیں ہے، برطانیہ میں کوئی
نظائر موجود نہیں ہے،
نظائر موجود ہے، چل رہے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ عدالتی نظائر تو موجود نہیں ہے اس کے پیچھے، لیکن بہرحال وہ فقہ ان کو پڑھائی گئی ہے جس کے اندر مفتیوں نے، ماہرین قانون نے اپنی ارادے رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پورا نظام بنا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں فیصلے کرنے ہیں. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کفر کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا تھا، ایک خالص اسلامی حکومت ہم نے قائم کی، اس خالص اسلامی حکومت کو امریکہ نے آ کے الٹ دیا. پاکستان کے لوگ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم غیر جانبدار تو کھڑے رہے، تو ہم تو جہاد کر رہے ہیں.
نمٹنے دیں.
اب جہاد ایک بڑا مقدس لفظ ہے، ظاہر ہے اس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے. یہ حکم کس معنی میں ہے اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کو اپنی طاقت کو مجتمع کر کے اس اسلامی حکومت کو جس میں علماء کے پاس قضاء ہو، قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، مراکش میں بھی، ہر جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں.
اور پھر جہاد کرنا،
اور اس کے پیچھے تاریخ کھڑی ہے، اس کے پیچھے ان کا علم کھڑا ہے، اس کے پیچھے ان کے دینی مدرسوں کے اندر جو کچھ ان پڑھایا گیا وہ کھڑا ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کو آپ کی اکثریت میں جو آپ کے دانشور ہیں، آپ کے تجزیہ نگار ہیں، آپ کے بیوروکریٹ ہیں، آپ کی فوج ہے، آپ کے مختلف اداروں کے لوگ ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے سیاست دان ہیں، وہ اس کو کیا ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان مطالبات کے بارے میں منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس سے نظریاتی بحران پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک، خان صاحب مزید بات ہوگی، ہم مسز فہیم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی میں مسز فہیم بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
میرا غامدی صاحب سے سوال ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ لفظ پورے پورے کی جو حدود و قیود ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں.
بہت شکریہ جی. خاتون حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، آپ کے سوال ہوں گے اور وہ سوال بھی جو ہمارے پاس ہیں، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے اس کا وہ آپ کی اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا. رحم صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آج کا موضوع ہمارا رہا ہے ملک کا بحران، جس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اپنی ترتیب کو روک کے غامدی صاحب سے گفتگو کریں. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ نظریاتی بحران ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے اس کا. میں چاہتا ہوں کہ اب ہم سوالوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے گزارش کریں کہ آپ اپنی بات کو ایک خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں.
جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو سمجھ کر اگر ہماری قیادت، ہمارے دانشور، ہمارے سیاستدان، ہمارے رہنما یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اس بحران کو دور کرنا ہے، یعنی ایک تو وقتی تدابیر ہوں گی نا، وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ وقتی تدابیر کیا ہوتی ہیں، سڑکوں پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، مفاہمت کی کسی جگہ پہ ہو جاتا ہے، خدا کرے کہ ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے کہ صحیح اخلاقی اصولوں پر اور جو قاعدے کی چیز ہے، تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے، یہ پیچھے نہ جائے، اس میں مفاہمت، منافقت کی صورت اختیار نہ کر لے. اس میں اگر اصول پر کوئی چیز ہے تو وہی قوم ملک کو آگے بڑھانے کا باعث بنے، یہ تو دعا کرنی چاہیے. لیکن اس سب کچھ کے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ان دونوں چیزوں کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے؟ ایسے ہی رہنے دیں گے تو اصل میں ایک بحران سے ہم نمٹ کر فارغ ہوں گے، دوسرا ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا. اس کا ہمیں مواجہ کرنا چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ ہم دونوں کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں، یعنی ہمارے ہاں اخلاقی بحران کی اساسات کیا ہیں، اس کو بھی ہمارے دانشور سمجھیں. اور اب تو میڈیا بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے، پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو سکتا ہے جس پر حملہ آور ہو سکے، اسے اصل میں ان دونوں چیزوں کے تجزیے کو آخری درجے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. نظریاتی بحران میں ہمارے پاس کیا حل ہے؟ اگر یہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جو قدیم تعلیم کے نتیجے میں ایک فکر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یہ درست ہیں، تو درست بات کو ماننا چاہیے. اور اگر اس میں غلطی ہے، دور جدید کے بعض تقاضے ان چیزوں پر نظر ثانی کے لیے ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہ نظر ثانی کس طرح کرنی ہے؟ دین چھوڑ دینا ہے؟ سیکولرزم اختیار کر لینا ہے؟ کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ پوری جوانمردی اور ہمت اور جرت کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کا حل نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے. آپ کسی نظریاتی بحران کا مقابلہ نہ تلوار سے کر سکتے ہیں، نہ توپ سے کر سکتے ہیں، اس کا صرف نظریاتی اگریشن سے مقابلہ ہوتا ہے. اخلاقی لحاظ سے اگر پستی ہو جائے تو تب بھی آپ کو پوری قوت صرف کرنی پڑتی ہے کہ آپ اخلاقی بلندی اور برتری کے کچھ اعلیٰ نمونے سامنے لائیں تاکہ قوم کا مزاج اور اس کی افتاد بدلے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ اس وقت اصول کی بات بھی کی جا رہی ہے، کچھ لوگ کچھ اصولوں کے بارے میں آگے بڑھ کر جدوجہد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کی خدمت میں بھی ہم یہی عرض کریں گے کہ وہ بھی اخلاقی اصولوں پر کاربند رہ کر یہ جدوجہد کریں۔ اخلاقی جارحیت پہ بڑی قوت ہوتی ہے، اخلاقی جارحیت کا لفظ میں نے استعمال کیا، یعنی آپ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہ کے جدوجہد کریں،
صبر کے ساتھ اور
صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آپ اپنا کام انجام دیتے ہیں، وہ بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں طریقہ
جب موقع ملے گا تو یہ ایسی باتیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن کالز بھی آ رہی ہیں اور سوال ہمارے پاس باقی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ہیلو
جی
جناب
جی، میرا سوال ہے جی، بعض علماء کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں
جی،
لیکن قرآن میں ہے کہ جو تمہیں پسند ہو دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو،
جی جی،
اگر ایک جیسا سلوک نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے،
صحیح،
تو اس کے متعلق جواب پوچھنا
تھا۔ اچھا بہت شکریہ جی، دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ ہم صاحب میں اب سوالوں کی طرف بڑھ رہا ہوں ترتیب سے۔ فائزہ خاتون تھی، انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسلام میں کوئی جمہوری اقدار ہیں کیا؟
نہیں، یقیناً اسلام ہی میں جمہوری اقدار ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے، قرآن میں بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور مشورے پر قائم ہونا چاہیے، یہی جمہوریت ہے۔ موجودہ دور میں جو مغربی جمہوریت ہے اس نے اسی اصول کو اٹھایا ہے اور اس اٹھا کر اس کو بہت غیر معمولی اداروں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی یہ در حقیقت وہی حق ہے جو ہمارے پاس تھا اور جس حق کو ہم نے پیش کیا تھا اور ہماری مذہبی کتابوں نے پیش کیا تھا۔ دنیا اس کو ایک لمبے عرصے تک سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم اور خلفائے راشدین نے ایک جمہوری حکومت قائم کی تو کوئی اس کا تصور بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں اس کو ایک قدر کے طور پر مان لیا۔ جمہوریت ہماری متاع گم گشتہ ہے اور ہمیں جمہوریت کے علاوہ کسی اور راستے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جمہوریت ہی ہے کہ جس سے صحیح معاشرے کے وجود پذیر کرنے کے لیے آپ کچھ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر حکومتوں کے تین ہی طریقے ہیں، شخصی ہوں گی، طبقاتی ہوں گی، جمہوری ہوں گی۔ قرآن جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔
عاصمہ خالد صاحبہ نے آپ سے دریافت کیا ہے کہ میلاد میں طریقہ یہ ہے کہ آخر میں سلام پیش کیا جاتا ہے، اس میں ان کے خیال میں مستند طریقہ یہ ہے کہ پھر کھڑا ہو جایا جائے، آپ کی کیا رائے؟
اس میں کوئی مستند یا غیر مستند طریقہ نہیں ہے، لوگ ادب کے ساتھ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اس پہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جیسی چیز اگر بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی چیز نہیں۔ یہ تو ادب آداب کی چیزیں ہیں۔ اگر اس کے پیچھے کوئی ایسا عقیدہ ہو کہ جس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس سے بچنے کی،
یعنی کس تصور سے آپ کھڑے ہوتے ہیں،
آپ کھڑے کس تصور، اگر تو بحث ادباً کھڑے ہو گئے ہیں آپ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
ٹھیک، عمران صاحب نے آپ سے دریافت فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، تو جب قرآن ایک مکمل کتاب ہے تو پھر دوسرے ذرائع کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟
یعنی قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے، اور قرآن کا موضوع یہ ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی سرخروئی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا اس مقصد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اس کے لیے قرآن جامع ترین مکمل ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
کچھ یہی بات دین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مکمل ہے ضابطہ دین،
یہ بات تو معلوم نہیں، موجودہ زمانے میں لوگوں نے کہنی شروع کر دی، یعنی دین کے اندر ہر وہ چیز ہمیں بتا دی گئی ہے جو ہماری آخرت کی فلاح کے لیے ضروری ہے۔
اچھا جناب، ایک ثنا ناصر صاحبہ تھیں، وہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟
حاکم کو دو چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی، دیکھیے ایک تو وہ اوصاف ہیں جو گنوانا آپ شروع کریں تو ایک اعلیٰ اخلاق پر مبنی اوصاف، جیسے حضور نے فرمایا کہ بوئست الاتم میں مکارم الاخلاق، میں تمام اخلاق عالیہ کو ان کے انتہا تک پہنچانے کے لیے مبوس کیا گیا ہوں، تو حاکم کے اندر بدرجہ آتم ہونے چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دو چیزیں تو ضروری ہیں، ناگزیر ہیں، جس کو قرآن نے بنیاد بنا کے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پہ بیان کیا ہے سورہ نساء میں کہ تمہارے اندر حکومت کس اصول پر قائم ہونی چاہیے، وہاں یہ بیان کر دیا ہے کہ فیصلے ہر حال میں میرٹ پر ہونے چاہیے اور معاملات میں ہر حال میں انصاف کرنا چاہیے،
یعنی حاکم کو ایسے کرنا چاہیے،
حاکم کو ہر حال میں ایک عادل حکمران ہونا چاہیے۔ عادل حکمران کا مطلب یہی ہے کہ معاملات میرٹ پر ہو رہے ہیں، انصاف کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، قانون کی حکمرانی قائم ہے، جو اقدار طے کر دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اور کسی انسان کو یہ شکایت نہیں ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ سیدھی بات، یعنی حاکم کی زبان سے تو کوئی بات بھی ایسی نہیں نکلنی چاہیے جو تول پر پوری نہ اترتی ہو۔
اچھا، لیکن اس کے اپنے بھی تو کوئی اوصاف ہونے چاہیے، یعنی کوئی
یہ چیزیں خود بخود اس کی شخصیت میں ہوگی، وہ تو بات بڑی واضح ہے نا، قرآن نے کر دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ حدود کی نگہداشت کرنے والا ہے وہی تم میں سے معزز ہونا چاہیے۔
تو حکمران سب سے بڑھ کر گویا ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے, تو یہ صفت یعنی تقوی کی صفت اس میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. باقی دنیوی کوالیفیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں.
اچھا, محمد شفیق صاحب نے رالپنڈی صاحب سے دریافت فرمایا ہے کہ کچھ بچے بہت بچپن ہی میں, پیدائش کے فوراً بعد بھی بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی, ان کا کیا ہوگا, کیا حکم ہے ان کا؟
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کی بشارت دے رکھی ہے, بشرطے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کیا. یعنی جانتے بوجھتے کسی سچے پیغمبر کا انکار کر دینا یہ ایک بڑا جرم ہے. اگر اس کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا, کسی غلطی میں مبتلا تھے, تو ان سے وہی باتیں پوچھی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائی ہیں اور جو انسان کی فطرت میں ہیں کہ آپ خدا کو مانیں, آخرت کو مانیں اور اچھا عمل کریں.
ایک بچوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے.
بچوں کے بارے میں قرآن مجید سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ ان کو جنت ہی میں بھیج دیا جائے گا اور وہ ولدان مخلدون بچے ہی رہیں گے.
اچھا, لیکن حمزہ ہمارے ہاں تو یہ خیال بہت عام ہے, نہ معلوم اس کی وجہ کیا ہے, کہ اس مسلمانوں کے علاوہ سب لوگ غیر مسلم ہیں یا کافر ہیں اور ان کے جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں.
یہ یوں بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک معیار قائم کر دیا, اس معیار کے لحاظ سے لوگوں کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اس میں مسلمانوں کو بھی اس معیار پر پورا اترنا ہے. یعنی ایسے مسلمان
یعنی بھی ہو سکتے ضمانت نہیں ہے کہ سب مسلمان جنت میں جائیں گے.
ایسے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, مثلا کوئی مسلمان ہوتے ہوئے قتل کر دیتا ہے, یہ ایک بڑا جرم ہے. اس پر قرآن مجید نے ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے. اسی طرح کا معاملہ غیر مسلموں کا ہے. اگر وہ جانتے بوجھتے کسی سچے پیغمبر کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ بڑا جرم ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا ہے, کوئی عذر کسی کے پاس ہے, تو بنیادی باتیں وہی ہیں جو تین قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کر دی ہیں, سورہ مائدہ میں بیان کر دی ہیں.
ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. غامی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس. مسز فہیم آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس کا کیا مطلب؟
یہ قرآن مجید میں جو آیت جہاں پہ آئی ہے وہاں اصل میں مسلمانوں کے دو گروہ بن چکے ہوئے ہیں. ایک ہیں جو اسلام کو جیسے کہ وہ ہے مانے ہوئے ہیں اور مخلصین ہیں, اور دوسرے وہ ہیں کہ جو منافقت کے ساتھ اپنی کمزوریوں کے ساتھ اور اپنے مفادات کی نگہداشت کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ جس طرح وہ لوگ داخل ہوئے ہیں اس طرح تم سارے کے سارے ایک ہی جماعت بن کر داخل ہو جاؤ, یہ مطلب ہے اس کا. پورے کے پورے
یعنی بغیر کسی منافقت,
بغیر کسی منافقت کے. اس کا مطلب یہ
پورے خلوص کے ساتھ,
پورے خلوص کے ساتھ.
حمزہ, ڈاکٹر صاحب ہارون آباد سے پوچھا کہ یہ جوڑے تو آسمان میں بنتے, تو اللہ میاں یہ جو کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ دو دو تین تین,
دیکھیے یہ لوگوں کی ایک بات ہے, جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, یہ کوئی قرآن حدیث کا جملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم مکلف ہوں کہ اس کا جواب دیں. سارے فیصلے آسمانی پر ہوتے ہیں اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے, لیکن دنیا میں جن چیزوں میں انسان کو عقل دی گئی ہے, اس کو ارادہ دیا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے, اس کو وہ استعمال کرے گا اور اس کے لحاظ سے فیصلے کرے گا.
ٹھیک ہے. اچھا جناب, یہ سوالات تو ہمارے ختم ہو گئے. غامدی صاحب, میں آپ کی اجازت سے اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے اچھے سوال کرنے والوں کو, جو علمی نوعیت کا مفید کو سوال کریں گے, کوئی معقول سوال کریں گے, تو ہم ان کو انعام پیش کریں گے, اور وہ انعام ہوگا اس صورت میں کہ غامدی صاحب کی تصنیفات ان کے دستخطوں سے ہم ان کے گھر پر بھیج دیں گے. تو یہ پچھلے ہفتے کے, بلکہ اس سے پہلے کے پچھلے ہفتے ہمارا پروگرام نہیں ہو سکا تھا. محترمہ فریدہ صاحبہ ہیں لاہور, لاہور سے تعلق ہے ان کا, اور جناب سہیل شعیب صاحب ہیں, اور جناب علیم راشد صاحب ہیں. ان کا نام سلیکٹ کیا ہے ایک کمیٹی چھوٹی سی جس نے سب سوالوں کا جائزہ لیا, اور انہوں نے یہ انعام دیے ہیں ان خاتون اور دو حضرات کو. یہ ان کے گھروں کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. آج کے سوالوں کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوگا, آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا سوال کیجئے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کو غامدی صاحب کی کتاب اس طرح سے موصول ہو. خواتین حضرات, اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس پروگرام کے سلسلے میں آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.